الحمد لله، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. محبت سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو بھائیو، آپ کے علم میں ہے کہ جمعہ کی ان گزارشات میں ہم کچھ عرصے سے ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے روکا ہے، منع فرمایا ہے یا اسے حرام قرار دیا ہے. آج الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا رویہ اختیار کرو. یقین اللہ تعالیٰ اس رویے کو اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک بات کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایک بات سے روکا ہے. چونکہ ہمارا موضوع سخن ان باتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو اس لیے زیادہ توجہ اس بات پر ہوگی کہ اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اس آیت کو سمجھیں. اس آیت سے پہلے کی آیات ان کو پیش نظر رکھا جائے تو اس آیت سے وہ بات سمجھ آ رہی ہے، یا اس آیت سے وہ بات سمجھائی جا رہی ہے جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری حضرت خالد ابن ولید کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ولید کے ہمراہ، ان کی قیادت میں، حضرت عبد الرحمن ابن ولید کی قیادت میں استنبول میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے. اس دور میں استنبول کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. اس جنگ کے دوران ایک مجاہد کے انتہائی جانباز عمل کو دیکھ کر، جرأت و بہادری کا جو اس نے مظاہرہ کیا اسے دیکھ کر، کسی صاحب نے یہ جملہ پڑھ دیا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں خود نہ ڈالو. حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت دراصل انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اگر تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا تو من حیث القوم یا من حیث الامہ تم زندہ نہیں رہو گے، دشمن تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ جہاد سے روگردانی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دفاع ناموس مسلم اور وطن کے شہریوں کے تحفظ پر خرچ ہونے والا دفاعی بجٹ، اس کو مضبوط رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی تمہارا دفاعی بجٹ درست ضرورتوں پر خرچ ہوتا رہے، دفاعی ضرورتوں پر خرچ ہوتا رہے، اور اگر تم نے ان ضرورتوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیا تو پھر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تمہیں ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا، لہذا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ ذکر کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دوسری تفسیر اس آیت کی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، وہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں مطلقاً اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر، محتاجوں پر خرچ کرنا مراد ہے۔ سب سے پہلے والدین اگر ضرورت مند ہیں، پھر اپنے اعزاء اور اقارب میں کوئی ضرورت مند ہیں، اور پھر دوسرے ضرورت مند، ان پر خرچ کرنا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے خرچ کریں، آپ ان کو بتائیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو، فللوالدین، سب سے پہلے والدین کے لیے، والاقربین، پھر رشتہ داروں کے لیے، والیتامى والمساکین، پوری تفصیل ہے، پھر دوسرے لوگوں پر۔ خیر کے جتنے راستے ہیں ان پر حسب استطاعت خرچ کرتے رہو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اس جملے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کر کے اس پر اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو خود کو ہلاکت میں ڈال رہے، گناہ کر کے اگر توبہ نہیں کرتے تو خود کو ہلاکت میں ڈال رہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اس پر توبہ کرو، چاہے بار بار ایسا ہو، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر برباد ہو جاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ کرنا اور اس توبہ کو قبول کرنے کی ذمہ داری خود اللہ نے جو لی ہے، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ان کی لی ہے، الذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جان بوجھ کر بھی اگر بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی دراصل نادان ہی ہے۔ نادان اس لیے ہے کہ اپنے مالک کی نافرمانی کر کے اپنے مالک سے شناسائی سے محروم ہو رہا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ یقیناً اللہ قبول کرتا ہے۔
اور توبہ ایک غسل صحت ہے، ضروری نہیں کہ گناہ ہو پھر ہی کی جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ، گناہ پر توبہ کر لینا خود کو ہلاکت سے بچانا ہے، خود کو ہلاکت سے بچانا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں کے قرآن نے یہ سمجھایا کہ توبہ فلاح کا ذریعہ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، تحفظ کا ذریعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. توبہ فلاح کے نصیب ہونے کا ذریعہ ہے. اسی طرح توبہ ہلاکت سے بچاؤ اور زندگی کو پر لطف بنانے اور خوشحال زندگی پانے کا ذریعہ ہے. یہ بات قرآن کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دیکھو اپنے پروردگار، یہ ایک تقریر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے کروائی ہے. اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. اَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں لگی لپٹی رکھے بغیر حق بات تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. اَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں پر معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف پلٹو، رجوع کرو، توبہ کرو. یعنی صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنا اور اپنے پروردگار کے احکام پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے، فرمایا یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت مقرر تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، زندگی خوشحال بنا دے گا. بے توبہ زندگی کو خوشحال بناتی ہے. وَيُوتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر شخص کو اس نے جو عمل کیا ہے، جس نے عمل زیادہ کیا ہوگا، اپنی طرف سے زیادہ اجر سے بھی اللہ نوازے گا. یہ تو تقریر محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کے خطاب کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا. سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ہے، 52 میں ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور پلٹو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی بات اللہ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پر آسمان سے زرخیز بارشیں خوب برسیں، ایسی بارشیں جو زمین کو زرخیزی میسر کرتی ہیں. ایک بات، تم سے قحط دور ہو جائے گا، رزق کی تنگی جیسی ہلاکت سے نکل جاؤ گے. ایک بات، اور دوسری بات، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ اللہ کر دیں گے اس توبہ کی برکت سے. یعنی اجتماعی توبہ سے قومی سطح پر طاقت اور قوت میسر آتی ہے. یہ بات قرآن کریم کی صریح آیت سے سمجھ آ رہی ہے. اجتماعی طور پر جب قومی سطح پر توبہ ہوتی ہے تو اس سے طاقت و قوت میسر آتی. ایک اور حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر کا بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ اکبر، رزق کی تنگی، مالی پریشانیوں سے نجات، اولاد کی نعمت سے نوازے جانے، غلے اور فصلوں کے لیے سازگار ماحول میسر آنے کا حل بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تقریر سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 14 تک ہے۔ فرمایا فقلتو، اے اللہ، میں نے ان سے کہا تھا، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ تو کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے، میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں۔ وہ الغفور الودود، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب یہ قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بلندی سے خوب بارشیں برسیں گی جس سے کھیتوں میں زرخیزی ہوگی، خشک سالی ختم ہو جائے، ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مالوں اور اولاد میں ترقی ملے گی، ویجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، باغوں سے تم خوب پھل حاصل کرو گے، ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری خاطر نہریں چلائے گا، کھیتوں تک وافر پانی پہنچے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مرحلوں سے گزار کر ایک آئیڈیل صورت میں پیدا فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دیکھو، اگر کوئی آپ کا پاس بیٹھا ہوا بندہ سو رہا ہے تو اس کو جگائیں، ادھر ادھر دیکھو نا، نہیں دیکھا، میری طرف دیکھ رہے، ادھر ادھر دیکھیں، دونوں دائیں بائیں، یہ تو بڑی محرومی ہے نا۔ ویسے چونکہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کانٹوں پر نیند نہیں آتی، لیکن جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں نیند آ جاتی۔ میں نہیں کہتا یہ کوئی بری بات ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں ذرا اس پر دھیان دیجیے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا ایک مفہوم حضرت ابو القاسم بلخی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کی باتیں بہت قیمتی ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا ہلاکت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بلا وجہ کسی سے بغض اور دشمنی مت رکھو، کیونکہ بلا وجہ کسی سے دشمنی اور بغض خود کو ہلاکت میں ڈال۔ من احب للہ، یہ بلا وجہ کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ، جو اللہ کی خاطر کسی سے پیار کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے اللہ کی خاطر ناراض ہوتا ہے، وہ اعطا للہ، اللہ کی خاطر دیتا ہے، وہ منع للہ، اللہ کی خاطر کسی سے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم روکتے ہیں برائی سے، لیکن وہ بار بار روکنے کے باوجود ناراض، بار بار روکنے کے باوجود باز نہیں آتے۔ ان سے ناراض ہونا کہ ہماری ناراضی کے نتیجے میں وہ شرمندہ ہو کر اس کام کو چھوڑ دیں گے، ایسی ناراضی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ کسی سے بغض اور دشمنی رکھنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ حاسد اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس سے حسد کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو. اسی لیے فرمایا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حضرت اکرمہ نے ایک اس کا اور معنی بیان فرمایا, اکرمہ صحابی ہیں, فرماتے ہیں حرام مال سے صدقہ کرنا ہلاکت. اللہ اکبر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ریاکاری یا احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا یہ دنیا میں ہلاکت ہے. یعنی آخرت میں تو ہے ہی ہے, ریاکاری کے ذریعے سے احسان جتا کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دینا یہ ہلاکت ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ان ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد کو چھوڑ دینا اور دعوت دین کو چھوڑ دینا اور تبلیغ اسلام کی محنت کو من حیث الامہ اہمیت نہ دینا یہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, اگر لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اس کو ذرا تھوڑا سا مزید وسیع کیا جائے, جیسا کہ مفسرین نے اس کے مفہوم کو مزید کھولا ہے, تو اس کے مفہوم سے یا اس سے مفہوم اخذ کرتے ہوئے خودکشی, سوسائڈ, اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. خودکشی حرام ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں, لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کا جو اپنا جسم ہے یہ زندگی ہے, یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. اور انسان کی جان کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے, اراد به قتل المسلم نفسه, کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو خود اپنے ہاتھوں قتل کرے, یعنی ہلاکت میں ڈالنا, خودکشی کرنا. سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم کا مطلب کیا ہے؟ یدل علی النہی عن قتل غیرہ عن قتل نفسہ, اپنے آپ کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں یعنی خودکشی کرنا, یا کسی اور کو قتل کرنا, دونوں اس آیت سے مراد. یہ آیت کسی فرد کو ناحق قتل کرنے اور خودکشی کرنے کی ممانعت پر شرعی دلیل کا حکم رکھتی. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, بدقسمتی سے ملک میں خودکشی عام ہو رہی. آپ اخبارات میں آئے دن پڑھتے ہیں خودکشی کی کوئی نہ کوئی خبر آئی ہوئی ہوتی, جبکہ مسلم معاشرے میں خودکشی ایک بہت بڑا عیب ہے, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کھلی نافرمانی ہے. نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے فرمایا, اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرمایا من تردد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم, فرمایا جس نے کسی پہاڑ سے یا کسی بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرایا اور نیچے آ کر وہ مر گیا, یتردد فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا, وہ جہنم میں جائے گا تو مسلسل بار بار پہاڑ سے خود کو گرا کے نیچے اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا. یہ دو عذاب ہے اس کے لیے. ومن تحسا سمن فقتل نفسہ، جس نے زہر کھا کر خود کو ختم کر لیا۔ آج کل گندم میں رکھی جانے والی گولیاں یا چوہے مار گولیاں کھا کے لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، خواتین ہلاک کر رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ذکر فرمایا، ومن تحسا سمن فقتل نفسہ، جس نے زہر لے کر، زہر کھا کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس کو بار بار کھائے گا۔ خالدن مخلدن فیہا ابدن، جہنم میں یہ عمل مسلسل دوہراتا رہے۔ استغفراللہ۔ ومن قتل نفسہ بحدیدتن، الفاظ میں ذرا غور کیجئے، فرمایا جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، گولی مار لی، پیٹ میں کوئی چھرا مار لیا، لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی، فحدیدتہ فی یدہ، تو اس کا وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ، یعنی مسلسل اس عمل کو دہراتا رہے۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، الذی یطعن نفسہ، جو شخص کسی چیز کو چبا کر خودکشی کرے، انما یطعنھا فی النار، یہ جہنم میں مسلسل اس چیز کو چبا چبا کے مر رہا ہوگا، پھر زندگی، پھر مر رہا ہوگا، پھر زندگی، پھر مر رہا ہوگا۔ والذی یتقحم فیہا، اور فرمایا جس نے گڑے میں پھینک کر خود کو کنویں میں پھینک دیا، کسی گہری کھائی میں پھینک دیا، اور پھر اس طریقے سے اس نے خودکشی کی، تو یتقحم فی النار، وہ یقیناً جہنم میں بار بار خود کو گڑے میں پھینک کر ہلاک ہو رہا ہو۔ والذی یخنق، والذی یخنق نفسہ، یخنقہا فی النار، صحیح بخاری میں ہے، اور جو پھانسی کے ذریعے سے خودکشی کرتا ہے، گلے میں پھندا ڈال کے پنکھے کے ساتھ لٹک گیا یا کسی درخت کے ساتھ لٹک گیا، اپنی جان کو ضائع کیا، ہلاک کیا، مسلسل جہنم میں اس عمل کو دہراتا رہے۔ ثابت ابن زہاق فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، ومن قتل نفسہ بشیء عذب به فی نار جہنم، جس چیز سے بھی انسان نے خودکشی کی ہے، ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جاتا رہے۔ خودکشی کی سنگینی کو واضح کیا جا رہا ہے، باقی گناہگار جو ہیں ان کو تو مختلف سزائیں ملیں گی، لیکن یہ جو خودکشی کرنے والے ہیں، جس جس چیز سے، یہ جس جس عمل سے انہوں نے خودکشی کی ہے، مسلسل وہ اس میں مبتلا رہے، مسلسل وہ سزا پاتے رہے۔ جندب بن عبداللہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل بھی جرح، پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا جس کو کوئی زخم لگا، زخمی ہو گیا، فجزع، اور بے قرار ہو گیا اس زخم کی وجہ سے، فاخذ سکینا، اس نے چھری پکڑی، فحز بها يده، اور اس چھری سے اپنا جو زخمی بازو ہے وہ کاٹ ڈالا، یعنی بازو زخمی ہوا تھا، تکلیف ہو رہی ہے، نے کہا قصے ہی ختم کرو، فما رقع الدم حتی مات، مسلسل خون بہتا رہا، بلیڈنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، اللہ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ فحرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے خود فیصلہ کر کے میرے حکم پر سبقت کی ہے، لہذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اسی طرح حضرت جندب فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا ممن کان قبلکم، پہلی امتوں میں ایک بندہ ایسا تھا، خرجت به قرحۃ، اسے پھوڑا نکلا، فلما اذته، جب پھوڑے کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو اس تیر کے ساتھ کاٹنے کی کوشش کی، کاٹا، جب پھوڑے کو تیر مار کے اسے اس سے خون نکالنا چاہا تو خون اتنا نکلا کہ وہ اس میں فوت ہو گیا۔ قال ربکم قد حرمت علیہ الجنہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جس نے خودکشی کی ہے، ایک شخص نے خودکشی کی، حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقصہ، ایک شخص نے تیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، خودکشی کر لی تھی، اس کی نماز جنازہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ نے فرمایا فلم یصلی علیہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ میں معاشرے کے جو معزز افراد ہیں ان کو شریک ہونے سے روکا گیا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سربراہ ہیں اور امت کے رہنما ہیں تو آپ کی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ اس کے وقار کا ذریعہ بنتا، اور یہ قابل وقار نہیں رہا ہے خودکشی کرنے کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں پھر آپ سے عرض کروں کہ انسان کا جسم اور زندگی اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور کسب کے ذریعے سے اس نے حاصل نہیں کیا اپنے آپ کو، اس نے کسب کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی عطا کردہ امانت ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بہت عمدہ صورتیں بنائی۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ وہ ذات ہے جو رحم مادر میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کیسی بناتا ہے کہ اپنا شاہکار بنا دیتا ہے۔ تو اسلام نے زندگی کو کھوکھلا کرنے والی تمام چیزوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ ہم کوئی ایسی خوراک استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ایسی خوراک استعمال نہ کریں، کوئی ایسی خوراک نہ کھائیں جس سے زندگی اور خصوصاً صحت کو نقصان پہنچائے۔ بس یار خوری، زیادہ کھانا بھی ایک بیماری ہے، کہتے ہیں بھوک سے اتنے بندے نہیں مرے جتنے کہ زیادہ کھانے سے مر گئے۔ صحت کے لیے نقصان دہ ہر چیز، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا؟ جگر کو برباد کرنے والی، معدے کو برباد کرنے والی، دل کے مسائل پیدا کرنے والی، دماغی ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کرنے والی تمام چیزیں، شراب سمیت ان تمام مشروبات کو حرام قرار دیا جو انسانی زندگی کے لیے نقصان ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان کیا ہے؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل ما اسکر قلیل ہو فقیر ہو، کل ما اسکر قلیل کثیر ہو فقلیل ہو حرام، ہر وہ نشہ آور چیز کہ جس کی زیادتی انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، ڈال دے، نشہ میں آ جائے بندہ، اس کی تھوڑی سی مقدار بھی استعمال کرنا حرام۔ دور نبوی میں وہ ساری منشیات یقیناً موجود نہیں تھیں، جیسے آئس وغیرہ جو آج معاشرے میں عام ہو رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ایک جامع لفظ استعمال کیا کہ کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام۔ وہ کوئی بھی ہو، اور جس کی زیادہ مقدار نشے میں ڈال دے اس کی تھوڑی مقدار کا استعمال بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حرام. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج ہم خود کی خود کشی کے جو اسباب ہیں ان پر بھی غور کریں، اور ان اسباب کی بیخ پوری کرنا، ان اسباب کا تدارک کرنا، ان کو جڑ سے اکھاڑنا حسب استطاعت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. وہ تمام اسباب جو انسان کو بالآخر خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں، ان میں سے پہلا سبب گھریلو ناچاکی ہے، جو انسان کو نفسیاتی طور پر بیمار کر دیتی. یہ ساس بہو کے جھگڑے، بالآخر میاں بیوی کے جھگڑے، چونکہ آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے، پھر جوں جوں کان بھرے جاتے ہیں دونوں طرف سے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے، خیارکم خیار، قرآن نے کہا ہے باشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. فین کرہتموہن، اگر کسی ایک پہلو سے وہ تمہیں ناپسند ہیں، فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو ہو سکتا ہے کسی اور پہلو سے اللہ نے ان میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی. تمہارے مال کی، تمہاری عزت و ناموس کی، تمہاری اولاد کی بہتر تربیت کی وہ نگہبان. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اسی طرح سے حقوق ہے جیسے ضابطے کے مطابق تمہارے ان کے فرائض، جیسے ضابطے کے مطابق ان کے فرائض ہیں ویسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں. خیارکم خیارکم لنسائہم، تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھے ہیں. ما اکرم النساء الا کریم، شریف آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وما اہان، شریف آدمی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وما اہانہن الا لئیم، اور کمینہ ہے جو عورتوں سے بد سلوکی کرتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس. اور سسرال کے بارے میں کیا کہا، والذی خلق من الماء بشرا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، فجعلہ نسبا وسہرا، اور اس کے دو رشتے بنائے ہیں، ایک ماں باپ کا رشتہ، ایک سسرال کا رشتہ. جس سطح پر ماں باپ کے رشتے کو رکھا ہے اسی سطح پر سسرال کے رشتے کو رکھا ہے. تو یہ جو آج کل سوچ پیدا ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ساس ہے یہ آپ کی ماں ہے میری ماں نہیں، اور یہ جو سسر ہے یہ تمہارا باپ ہے میرا باپ نہیں، اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے برابر ہے رشتے. ان تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا بڑا سبب غربت اور افلاس ہے، اور اس غربت اور افلاس کی وجہ کیا ہے، محنت اور قناعت کی جو مسلمان قدرے ہیں ان کو چھوڑ دینا. محنت اور قناعت ہماری قدرے ہیں. الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا محبوب. چھوڑ دیا کام، چھوڑ دیا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. معالم اقتصدا، جو خرچ میں میان روی اختیار کرے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ذرا مالی لحاظ سے کمزور طبقہ ہے، اس بیچارے نے اپنے لیے کئی مشکلیں کھڑی کی ہوئی ہیں. اس نے اگر 40,000 روپے تنخواہ ہے بالفرض، اس نے ایک کمیٹی دفتر میں ڈالی ہوئی ہے یا دکان پہ ڈالی ہوئی ہے، اور ایک کمیٹی گھر والی نے گھر میں ڈالی ہوئی. تو بھائی کنٹرول کرو، اپنے نظام کو مینج کرو. معاشرے میں اسی طرح سے ایک بڑا سبب امیر اور غریب کے درمیان پایا جانے والا تفاوت ہے، فرق ہے. سرمایہ دار طبقے کا بے جا اسراف دیکھ کر ویسا کرنے کی خواہش، اور نہ کرنے کر سکنے پر خودکشیاں. اس لیے میں صاحب ثروت لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا را اپنے رویوں پر غور کرو. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب کی بیٹی پر فی کس 20,000 روپیہ کھانے کا خرچہ تھا, پر ہیڈ 20,000. اور یہ جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے بات کہ یہ جو بارات کا جلوس ہم لائے ہیں, بارات کا جلوس 300-400 مہمان بارات کے, اس پر دلہا والے کہتے کیا ہیں, دیکھیں رشتہ دار تو ہمارے ہیں لیکن مہمانوں کو اچھا کھانا آپ نے کھلانا ہے. او خدا تمہیں ہدایت دے, مہمان تمہارے. اور اس بیچارہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی اس کے کیا قصور ہے کہ وہ کھانا کھلائیں. اسی طرح کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کو اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا ہے, پاؤں اتنا پھیلائیں جتنی چادر ہے. اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ محصولات میں, ٹیکسز میں اور خورد و نوش کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں عام لوگوں کی استطاعت کے مطابق کنٹرول کریں. اور دکانداروں سے بھی عرض ہے جو پرچون فروش ہیں, جو پبلک ڈیلنگ والے ہیں, وہ ذرا اپنے منافعوں میں بھی ہاتھ اولا رکھیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو منافع کما رہا ہے وہ پرچون فروش. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم, ان کو خیال نہیں آتا کہ ایک بڑے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب ساری دنیا پروردگار کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑی ہوگی. اور معاشرے کے صاحب ثروت لوگوں کا فرض ہے کہ کفالت عامہ پر مبنی معاشرت قائم کریں. ہاں, یعنی کفالت کریں ان لوگوں کی جو بیچارے بے کس ہیں. ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, ان للہ تعالی اقواما یختصہم بالنعم, اللہ تعالی کچھ لوگوں کو خاص طور پر اس لیے نعمتوں سے خاص کرتے, خاص طور پر اس لیے نعمتوں سے نوازتے ہیں, لمنافع العباد, تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو خاص طور پر اس لیے نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائیں. اور آگے کیا ہے, اللہ کے حبیب کا فرمان, یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان میں بانٹیں جو اس سے محروم ہیں. وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوا, جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان پر برقرار رکھتے ہیں, اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. فَإِذَا مَنَعُوهَا, جب وہ نعمتیں بانٹنے سے رک جاتے ہیں تو نَزَعَهَا مِنْهُمْ, اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے لے لیتا ہے. فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ, اور پھر اوروں کو عطا کر دیتا ہے, اوروں کو عطا کر دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, صاحب ثروت لوگ, جتنی استطاعت ہے آپ کی, من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے لیے فکر مند نہیں ہوتا, اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آئیے اس ارد گرد اپنے نگاہ ڈالیں, کوئی ایسا گھرانہ تو نہیں ہے جو اپنے پریشان کن حالات کی وجہ سے خودکشی تک پہنچ گیا ہو. ان کو حوصلہ دیں, ممکنہ حد تک ان کی مدد کریں, اور دوسرے لوگوں کو ان کے کیس میں شریک کریں, اور سب مل کر ان کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیں. اللہ تعالیٰ اس پر بہت راضی ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.